بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل من ابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى وان جابر رضي الله تعالى عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبدا وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقال أولوها له يفقهها قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس وأن أنس رضي الله تعالى عنهما قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقال أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر فأنا أصوم النهار ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. یہ اس باب کی تین حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور یہ حدیثیں ہیں باب الاعتصام بالکتاب والسنة، کتاب و سنت پر اعتماد کرنا اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. گزشتہ ہفتے یہ بات میں نے عرض کی تھی، یہ امت اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو کامیابی کا راستہ سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ یہ امت اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپنائے. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ انسان کو گمراہ کرنے والے ہیں. صحابہ کرام نے اس کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا، میرے امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس آدمی کے جس نے انکار کیا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، وہاں تو انکار کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی کوئی آدمی ہے جو آپ کا انکار کرے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، دیکھو یہاں یہ نہیں فرمایا ومن عصانی فقد دخل النار، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا من عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ تو معلوم یہ ہوا انکار نہ کرنے والا وہ آدمی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، یہ انکار کرنے والا آدمی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کسی موقع پر کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کا درجہ کہاں ہوگا، آپ کا درجہ جنت میں کہاں ہوگا، ہم لوگ کہاں ہوں گے، آپ تو انبیاء کے زمرے میں ہوں گے اور ہمارا پتہ نہیں کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، اس لیے محبت رکھو نبی سے، نبی کی سنتوں سے، نبی کے طریقوں سے، اور اس کے لیے جو کام کرنے کے ہیں سنت کے مطابق اس کو کرتے جائیے، وہ ہمارے لیے نبی کے محبت کی نشانیاں ہیں۔ اور اگر ہم نے ان کاموں کو نہیں کیا جو نبی نے بتلائے ہیں تو محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اس کے علاوہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اگر کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑیں، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ حدیث کے ہم مصداق ہوں گے کہ جس نے حضور کی نافرمانی کی گویا اس نے حضور کا انکار کیا۔ اب ایمان سے بتلائیں کہ ہم اور آپ زندگی کے کتنے کام ہیں، 24 گھنٹے کے کتنے کام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، بہت سے کام ہیں جو ہم نبی کی مخالفت میں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام نبی کی معصیت ہے۔ یاد رکھو ہم حضور کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب کہ آپ سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، یعنی فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ تمہارے اس دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک مثال ہے، اس کو بیان کرو، ان کی مثال آپ کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے فرشتوں نے کہا وہ سوئے ہیں لہذا بیان کرنے میں کیا فائدہ، یعنی یہ تو سوئے ہیں، اگر ہم بیان کریں گے تو فائدہ کیا ہے۔ تو بعض فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہے۔ یہ فرمایا کہ بے شک ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو جاگتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے نیا گھر بنایا، اور جب ظاہر بات ہے کہ نیا گھر بنتا ہے تو لوگ اس میں دعوت کرتے ہیں، اور اس میں دسترخوان چنا گیا، پھر اس آدمی نے لوگوں کو دعوت دی، تو جو آدمی آیا اور وہ اس دسترخوان پر آ کر بیٹھا تو اس نے اس دسترخوان سے فائدہ اٹھایا اور کھانا کھایا۔ جس آدمی کو دعوت دی گئی لیکن وہ اس دسترخوان پر نہیں آیا اور وہ کھانے کے لیے نہیں آیا تو وہ اس کھانے سے محروم رہا، کہنا یہ چاہتے ہیں۔ اور جو آدمی جس کو لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا اور جس نے بلانے والے کی بات کو مان لیا وہ گھر میں داخل ہوگا اور کھانا کھائے گا، اور جس نے بلانے والے کی بات کو قبول نہیں کیا وہ نہ گھر میں داخل ہوگا نہ کھانا کھائے گا۔ یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اس کی وضاحت بیان کرو کہ اس کی کیا تشریح ہے، اس کی کیا تعویل ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بے شک آپ سو تو رہے ہیں لیکن آپ کی آنکھیں جاگ رہی ہیں، یہ نبی کا نبی کی کیفیت ہوتی ہے، یاد رکھو. اور پھر کہا کہ جو گھر ہے، کہ جس نے کہا کہ بھائی جس ان کی مثال ایسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا ہو، تو گھر سے مراد جنت ہے، اور بلانے والے سے مراد داعی یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اس گھر کی طرف بلانے والے، اس جنت کی طرف بلانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جس آدمی نے حضور کی فرما برداری کی وہ اس جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے حضور کی نافرمانی کی یعنی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جہنم میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی ہمارے جو داعی ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قرآن کریم میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، اچھی نصیحتوں کے ساتھ دین کی طرف بلائیے، اللہ کی طرف بلائیے. جو لوگ اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کا دل اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، ان کے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیے. اور اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعین الی اللہ. آپ کی صفت بیان فرمائی گئی کہ آپ شاہد ہیں، آپ نذیر ہیں، شاہدن مبشر ہیں، نذیر ہیں، و داعین الی اللہ، اور آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. دیکھو اس سے بڑی کیا بات ہے بھائی. اسی لیے ہمارا بھی کام یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق بھٹک رہی ہے دوسرے دینوں کے اندر، دوسرے مذہبوں کے اندر، ان کو دین کی طرف لانا. ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب جو جامعہ حسینیہ کے شیخ الحدیث تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اور ہم اگر کسی ایسی جگہ رہتے ہیں کہ ہمارے بازو میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، ہم نے اگر کسی اسلامی ایکٹ سے یا اسلامی ایکشن سے ان کو دین سے قریب نہیں کیا، تو یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے کہ یہ آدمی مسلمان تھا لیکن اب اس نے اپنے کسی ایکشن سے ہمیں دین کے قریب نہیں کیا. بھائی آپ ان کو بلا نہیں سکتے، دعوت نہیں دے سکتے، لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ غیر مسلم ہیں لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. حدیث پاک میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے پڑوسی کے بارے میں اس طرح وصیت کرتے رہے اور اس طرح تاکید کے ساتھ نصیحت کرتے رہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں اس پڑوسی کا حق ورثے میں تو نہ آ جائے. یہ آپ فرما رہے ہیں، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کی کوئی فرق نہیں ہے، یاد رکھو. ہم نے اور آپ نے اگر اس کو دین اسلام سے قریب نہیں کیا، وہ ہمارے خلاف کڑا ہو سکتا ہے قیامت کے لیے. اس لیے ہم کام پر جاتے ہیں، اپنی کمپنیوں میں جاتے ہیں، کبھی کبھی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، یہ بہترین موقع ہوتا ہے آپ کے لیے. ایک تو ہے کہ اپنے مسجد سے جو لوگوں کو نکالا جاتا ہے گشت کے ذریعے، اس میں یہ ہے کہ بھائی لوگ دین سے دور ہیں، لوگ مساجد سے دور ہیں، ان کو جا کر دعوت دو. اب ان کا ذہن بنا نہیں ہے تو ان کے ذہن کو بناؤ، ان کو کچھ تحفے تحائف لے جا کر دو، ان سے سلام کلام کرو، ان سے بات چیت کا جو آپ کا معیار ہے اس کو بڑھاؤ، اور اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے اس کو دین کی دعوت دو. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ذہن نہیں بنا ہے تو اس کو اور کوئی دعوت نہ دو، صرف نماز کی دعوت دو. وہ کہے گا کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وقت نہیں ہے کہ اس کو کہو فرض پڑھ کے چلے جانا، زیادہ نہیں، فرض پڑھ کے چلے جانا, اب اس کو سنت پر مت لاؤ ابھی, اس لیے کہ آپ کو اس کا ذہن بنانا ہے. آپ نے اگر ایک ہی دن میں کسی نئے آنے والے کو مسلمان بنایا اور ساری سنتیں اور نفل ان سے پڑھوا لی, دوسرے دن بھاگ جائے گا, وہ آئے گا نہیں مسجد میں. اس کو دین سے قریب کرنا ہے, اس کو مسجد سے قریب کرنا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ تاکہ وہ آپ سے قریب آ جائے. وہ آپ کی نمازوں کو نہیں دیکھتے, وہ آپ کے روزوں کو نہیں دیکھیں گے, وہ آپ کی حج کو اور زکوٰۃ کو نہیں دیکھیں گے, وہ آپ کے اخلاق کو ضرور دیکھیں گے. اگر میرے اور آپ کے اخلاق صحیح ہیں, اچھے ہیں, حسن خلق ہمارے اندر ہیں, تو یاد رکھو کہ وہ آپ سے بالکل قریب ہوگا. اب جب قریب ہوا ہے تو اس کو دعوت دو کہ بھئی یہ ہے ہمارا مذہب. ہمیں دو چیزوں کے لیے بھیجا گیا ہے, ایک یہ چیز کہ میرا اور آپ کا تعلق خالق کائنات سے بھی بن جائے, اور میں نے اور آپ نے اپنا تعلق لوگوں سے بھی بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین مجھے دیا ہے وہ دین دوسروں تک بھی پہنچے. غالباً کل فجر سے پہلے پہلے کا وقت تھا, اور پتہ نہیں کسی لڑکی کو میرا نمبر کسی نے دے دیا, اور صبح سے پہلے پہلے اس کا فون آ گیا. اب چونکہ وہاں شاید ان کے یہاں رات کے 12 بج رہے تھے, اور انہوں نے کہا مجھے ضروری مسئلہ پوچھنا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو کہا میں ایک ایسے سچویشن کے اندر ہوں کہ وہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے پہلے, اور الحمدللہ میں دل سے مسلمان ہوں, لیکن میں جو اپنے اعمال ہیں اس کو ظاہر نہیں کر سکتی, میرے بچوں کے ذہن نہیں بنے ہیں, میرا شوہر جو ہے وہ کرسچن ہے, کیا میں 3 وقت کی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ یہ اس کا سوال تھا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ 3 وقت کی کیوں نماز پڑھنا چاہتی ہو؟ تو کہا کہ میں 5 وقت پڑھ نہیں سکتی. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ تو کہا وقت ایسا ہوتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ابھی چونکہ آپ ایک ایسے سچویشن کے اندر ہیں, فجر تو اپنے وقت میں پڑھ لو, بچے سوتے ہوں گے آپ کے, ظہر تھوڑا دیر سے پڑھو, عصر کے وقت سے پہلے پہلے پڑھو, اور آدھا گھنٹہ ٹھہر جاؤ, عصر کا وقت شروع ہو جائے عصر پڑھ لو, اور اسی طرح مغرب اور عشاء کا کر لو. تو اس طرح لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے. اگر آپ ان کو کہو گے کہ نہیں شروع وقت میں ہی پڑھو, تو وہ جتنا پڑھتی ہے وہ بھی چلی جائے گی, وہ دین سے نکل جائے گی, وہ دین سے قریب نہیں ہوگی. ہمارا کام ہے لوگوں کو دین سے قریب کرنا, اللہ سے قریب کرنا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور سے اتر رہے ہیں اور گزر رہے ہیں کسی جگہ سے, تو دیکھا کہ ایک عربی ہے, گاؤں کا رہنے والا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اللہ اگر تو نیچے آ جائے تو میں تجھے نہلاؤں, تجھے کپڑے پہناؤں, میں تیرے بالوں کی کنگھی کروں اور تجھے بناؤں اور سنواروں. اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو کہا کہ بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے جس طرح تو جانتا ہے. اس نے کیا جملہ کہا پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ویسے نہیں ہے تو میں مانتا بھی نہیں, بس. اور حضرت موسیٰ وہ وہاں سے چلا گیا. ادھر حق تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وعید آئی, اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ تو بلائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن. اے موسیٰ علیہ السلام, اے موسیٰ تم تو لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہو, یہ بندہ جیسا بھی تھا جس طرح بھی یاد کر رہا تھا, اللہ کو تو یاد کر رہا تھا, مجھے تو یاد کر رہا تھا, تم نے تو اس سے میرا تعلق توڑ دیا. دیکھو حالانکہ وہ جس طرح کے جملے کہہ رہا تھا وہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ بدن سے اور نہانے سے اور کپڑے پہننے سے اور کنگھی کرنے یا کروانے سے بالکل پاک و صاف ہیں، لیکن وہ اپنے اعتبار سے اللہ کو سمجھ کر اللہ کو مان تو رہا تھا۔ اس لیے اگر دنیا میں ایسا کوئی آدمی ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا حکمت سے بات کرو، اللہ کو یاد کر رہا ہے کرنے دو جس طرح بھی یاد کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف کھینچو، اس کا ذہن بناؤ، اور پھر وہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پر سمجھنے لگے گا۔ بہرحال بات کہیں اور چلی گئی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اور آپ مکلف ہیں اس چیز کے جس طریقے کو لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہمارے لیے دو کام ہیں، ایک کام یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق خالق کائنات سے جڑ جائے، دوسری بات یہ بات یاد رکھو کہ میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، طریقہ وہ اپنانا پڑے گا جو نبی نے بتلایا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ طریقہ اپناؤ گے تو صحیح راستے پر پہنچو گے، اس راستے پر چلنا پڑے گا۔ اگر ہم نے ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے رب کا راستہ کیا ہے جو نبی نے بتلایا، اور نبی نے جو راستہ بتلایا ہے وہ مجھے اور آپ کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں، ایک بات یاد رکھو، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ تمام کے تمام مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے توڑنے والے ہیں، یا وہ ایسے راستے ہیں جو دلالت کے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، ایسے راستوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو پہلی چیز، میرا اور آپ کا تعلق خالق کائنات سے استوار ہو جائے، اور اس کے لیے توحید ضروری ہے، اس کے لیے توحید ضروری ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ساتھی آئے تھے، وہ کئی سوالوں کی بوچھار لے کر میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ کون سا وہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو، شرک اور کفر ایسا گناہ ہے یہ معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے توبہ ضروری ہے اور توحید پہ آنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، انہوں نے کہا کہ توبہ کیوں ضروری ہے، میں نے کہا قرآن کریم نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے رجوع کیا، اس راستے سے رجوع کیا۔ علماء نے توبہ کے معنی رجوع کے یہ لکھے ہیں کہ رجوع کسے کہتے ہیں، اگر وہ آدمی کفر کے اندر ہے تو من الکفر الی الاسلام، کفر سے اسلام کی طرف، ومن الشرک الی التوحید، اور شرک سے توحید کی طرف آنا یہ ہے توبہ، ومن المعصیتی الی الحسنتی یا الی الحسناتی، معصیت اور گناہ سے اس کا آنا نیکیوں کی طرف، اور ومن البدعت الی السنتی، بدعت سے آنا سنت کی طرف، یہ ہے توبہ۔ آپ جس راستے پر ہیں، جس راستے کو آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، لیکن قرآن اور سنت کے راستے سے اگر وہ راستہ صحیح نہیں ہے تو یاد رکھو، اس راستے سے آپ کو واپس لوٹنا پڑے گا اور آپ کو اسلام میں آنا پڑے گا، اور اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اے اللہ، آج تک میں جس راستے پر تھا، یہ جن معبودان باطلا کو میں پکار رہا تھا یہ غلط راستے ہیں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور میں تیری بارگاہ میں آ کر تیرے آگے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میرا معبود تیرے سوا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے توبہ۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ اس کے بعد ایمان لانا، ایمان لانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے، جس کو مبادی اسلام کہتے ہیں، جس کو فاؤنڈیشن آف اسلام کہتے ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات اور صفات پر ہو، اللہ کے رسولوں پر ہو، اللہ کی کتابوں پر ہو، قیامت کے دن پر ہو، تقدیر پر ہو، موت کے بعد کی زندگی پر ہو، یہ تمام جو سات چیزیں بیان فرمائی ان پر دل کی تصدیق کے ساتھ ایمان لانا، ایک تو ہے زبان سے آدمی بولے اور ایک ہے دل کی تصدیق، دونوں ضروری ہے، اور اس کے بعد ضروری ہے کہ اب اعمال صالحہ بڑھاؤ، وعمل الصالحات، تب جا کے انسان کی توبہ پکی ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ توبہ یہ کرتے ہیں کہ نماز کے بعد دونوں انگلیوں کو گالوں پر رکھ دیا، ایسا ہو کہا توبہ ہو گئی، یہ عورتوں والی توبہ ہے، یہ ہر نماز کے بعد ہماری عورتیں کرتی ہیں، یہ توبہ نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ جس گناہ کے اندر آپ ہیں اس گناہ سے ہٹ جانا، دل کا اس پر پشیمان ہونا، تیسری بات اس گناہ سے بالکل ہٹ کر نکل جانا اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرنا کہ اللہ اب اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔ یکلع عن المعصیہ، معنی علامہ روح المعانی میں اس کو بیان فرمایا گیا، یہ چار چیزیں ہیں تو آپ کی توبہ پکی ہے، ورنہ یہ توبہ صحیح نہیں۔ توبہ نسو اسی کو کہتے ہیں، اس توبہ کو کر کے، وہ ساتھی جو مجھے پوچھ رہے تھے وہ ایسٹرولوجر کا پوچھ رہے تھے کہ اگر میں کسی موقع پر ایسٹرولوجر کے پاس گیا ہوں تو میرا کیا حکم ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا، من اتا کاہنن او ساہرن او اتا امرأتن فی دبورہ فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار چیزیں حضور نے فرمائی ہیں، چوتھی میں بھول گیا ہوں، کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس گیا، ایسٹرولوجر کے پاس گیا، یا کسی ساحر کے پاس گیا، جادوگر کے پاس گیا، یا اس نے اپنی بیوی سے تعلق رکھا، غیر شرعی تعلق رکھنا پچھلے راستے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے کفر کیا اس دین کے ساتھ جو دین مجھ پر نازل ہوا ہے، اس نے کفر والا کام کیا، اور اگر اس نے اس چیز کو مان لیا جو کسی ساحر نے یا ایسٹرولوجر نے کہا ہے، صدقہ، تو اس کا ایمان ہی چلا گیا۔ اس لیے کہ ہم جو مومن ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالی نے علم غیب نہیں دیا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ غیب کا اور شہادت کا علم رکھنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ خالق کائنات ہے، وهو العزیز الحکیم۔ اس لیے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ ہمارے بہت سے نوجوان جاتے ہیں ایسٹرولوجر کے پاس اور وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ ایسے کام کے اندر ہیں تو یاد رکھو، یہ کفر والا کام ہے، یہ شرک والا کام ہے، آپ ایسے کام کو اختیار نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ آپ کی کیا یہ بتائے گے، آپ کا کیا فیوچر بتائے گا، جو اپنا فیوچر بتا نہیں سکتے۔ میں نے کسی موقع پر آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، لوگ ان کے پاس کافی جاتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ ہم ان کے پاس موکل ہیں جو ہماری فائل نکلوا کر لاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے سنا کہ امیگریشن والے انہی کو پکڑ گئے، اس لیے کہ وہ تھے ریفیوجی کے اندر۔ تو میں نے ان ساتھیوں سے کہا کہ جو اپنی فائل نہیں نکلوا سکے، تمہاری فائل کیسے نکلوا لی اس نے، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے بالکل، یہ بالکل آپ کو بنانے کے دھندے ہیں۔ کوئی آدمی، کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا جہاں تک تعلق ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالی وحی کے راستے سے بتلاتے ہیں، ان کا ہر کام وہی کی روشنی میں ہوتا ہے، قرآن ان پر اترا ہے وہ وہی کی روشنی میں، ان کا ہر عمل یہ وہی کی روشنی میں ہوتا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے وہ علم ان کو ملا ہے، اور اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اگلوں کا اور پچھلوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی کو علم دیا گیا ہے، اور وہ علم علم وحی ہے، علم وحی کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن جہاں تک علم غیب ہے وہ علم غیب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اس بات کو ہم نے ماننا پڑے گا۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی ساری باتوں کا علم، چھپی باتوں کا علم، ظاہری باتوں کا علم، آپ کے پیر بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر، ان کو سب پتہ چلتا ہے، تو یہ شرک ہے، یاد رکھو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک ہم اور آپ شرک سے توبہ نہیں کریں گے۔ آج کی جو تیسری حدیث پڑھی گئی، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، تین یا چار صحابہ کرام تشریف لائے ہیں، اور ان تینوں کے نام حضرت علی، حضرت عثمان ابن مزعون اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ تینوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے پاس گئے، اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے کہ حضور کے اعمال کیا ہیں، وہ ذرا بتلاؤ۔ تو جب ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ان کے سامنے بیان فرمائے، تو انہوں نے اپنے اعمال کو حضور کے سامنے بالکل کم پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، اور آپ وہ ذات اقدس ہیں کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اس کے باوجود آپ کا یہ حال ہے، اور آپ کے اعمال کا اگر ہمارے اعمال کا موازنہ کیا جائے تو ہمارے اعمال تو بہت کم ہیں۔ تو ان تینوں نے تین چیزوں کا وعدہ کیا، اور وہ وعدہ کیا ہے، ایک نے یہ کہا کہ میں پورا دن اور رات نماز پڑھتا رہوں گا، اور انا اصلی اللیل ابدا، پوری رات عبادت کرتا رہوں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا، رات کو سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے یہ کہا کہ ان ساری چیزوں کا جو بکھیڑا ہے وہ عورت ہے، اس لیے اسی کو الگ کرو کہ اس کے ساتھ میں نے شادی نہیں کرنا ہے۔ وَلَا أَعْتَزِلُ النِّسَا، میں عورتوں سے دور رہوں گا اور میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں روزہ رکھوں گا روزانہ، اور کبھی افطار نہیں کروں گا، اس کو صوم الدار کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے فرمایا کہ آپ کے تین صحابی آئے تھے اور وہ ہم سے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور اس کے بعد وہ یہ الفاظ کہہ کر یہاں سے نکلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملے، کہا تم یہ تین وہی ہو جو ازواج مطہرات کے پاس گئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا تم نے یہ کہے ہیں یہ الفاظ؟ کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں اور میں ڈرتا بھی ہوں اللہ تعالی سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، یاد رکھو، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی ان کاموں کو بھی اگر تم کر رہے ہو اس طرح کر رہے ہو, بھائی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, گھر جا کر آپ سو گئے اور سوئے اس لیے اور اس نیت سے سوئے اور جلدی اس لیے سو گئے کہ مجھے صبح پڑھنا ہے, آپ کا سونا عبادت. حدیث پاک میں فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات عبادت کی. یہ حدیث ہے. اگر آدھی رات کا عبادت, اگر عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے تو آدھی رات آپ کا عبادت کا اندر لکھا گیا ہے. شریعت بالکل ایسا نہیں, آپ نے اپنا تعلق صحیح طور پر رکھا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ, اس تعلق کے رکھنے پر بھی آپ کو ثواب ہے. آپ نے ایک دن روزہ رکھا, ایک دن افطار کیا, تیسرے دن آپ نے روزہ رکھا, چوتھے دن افطار کیا, آپ نے فرمایا یہ ہے اس طرح روزہ رکھنا. اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو اس طرح رکھو. سو میں وصال نہیں, اس سے منع فرمایا آپ نے اپنی امت کو. ایک صحابی حاضر ہوئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ پرمیشن دو کہ میں روزانہ ایک قرآن ختم کروں. آپ نے فرمایا نہیں. اور آنے والے عبداللہ ابن عمر ہیں, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک کام کرو, بیس پارے کی دو تہائی قرآن میں پڑھوں. آپ نے فرمایا نہیں. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک تہائی کی پرمیشن دو. آپ نے ایک تہائی کی پرمیشن دی, پھر بھی وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میں اور پرمیشن لیتا تو اللہ حضور دے دیتے, لیکن اب یہ ایک تہائی قرآن میرے لیے پڑھنا بڑھاپے میں بڑا مشکل ہو رہا ہے. اسی لیے اپنے اوپر اعمال اتنے ہی ڈالو جتنی تمہاری طبیعت کی طاقت ہے, زیادہ مت ڈالو. آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ گھر میں تشریف لائے تو چھت کے ساتھ رسی لٹکی ہوئی تھی. آپ نے ازواج مطہرہ سے پوچھا کہ یہ رسی کس بات کی ہے؟ کہا یہ ام سلمہ کی رسی لٹک رہی ہے, یہ عبادت کرتے وقت رات کو اپنے بالوں کو باندھ لیتی ہے اور جب اس کو نیند آتی ہے اور جھونکے آنے لگتے ہیں تو سر کے بال کھینچتے ہیں تو پھر چوکنا ہو جاتی ہے, پھر وہ عبادت کرنے لگتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال اتنے کرو جتنی تمہاری طاقت ہے, تھوڑی دیر سو بھی جایا کرو. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, رات کا قیام کرو لیکن تھوڑا سا سو بھی جاؤ. جہاں میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم عبادت میں اپنی رات گزارو, وہاں میں اللہ یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر سو جائیں تاکہ آپ کو آرام ملے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اس لیے بھائی دین کے اندر وہ بہت زیادہ اپنی ذات پر سختی مت اختیار کرو, آسانی اختیار کرو اور اتنے اعمال اپنے اوپر کرنے کی کوشش کرو جتنی تمہاری طاقتیں ہیں. طاقت نہیں ہے چھوڑ دو, نوافل کے درجے میں چھوڑ دو, نہیں ہو سکتے کوئی بات نہیں, جتنے ہو سکتے. ہمارے حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کا ولی, آج کا عبد القادر جیلانی اور آج کا جنید بغدادی وہ نہیں ہیں جو روزانہ روزے رکھے اور پانچوں وقت کی نمازوں کے ساتھ نوافل بھی کی بھرمارو. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فرائض اور واجبات کو ادا کر کے حرام سے اگر وہ بچ گیا تو وہ آج کا ولی ہے. اس لیے کہ حالات ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ ان حالات کے اندر ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے تعلق کو قرآن اور سنت سے جوڑ دے. اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو اور درس حدیث کو قبول فرمائے. آج دوپہر کو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو آہستہ آہستہ علماء اٹھ رہے ہیں. ہمارے یہاں راندیر کے اندر ایک مدرسہ ہے جامعہ حسینیہ, میں ہوں جامعہ اشرفیہ سے اور دوسرا ایک مدرسہ ہے جامعہ حسینیہ، ان کے محتمیم صاحب کا ابھی کچھ دیر پہلے انتقال ہوا، یہ بھی بہت بڑا مدرسہ ہے، یہاں سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے مفتی عبد الرحیم لاجپوری صاحب اسی مدرسے سے فارغ ہیں، مولانا احمد اللہ صاحب مرحوم اسی مدرسے سے فارغ ہیں، مولانا یوسف مطالعہ صاحب، مولانا عبد الرحیم مطالعہ صاحب، اسی طرح شیخ حنیف لوہاروی صاحب، یہ تمام اسی مدرسے کے فارغ ہیں، یہ بڑے بڑے علماء ہیں اور بڑا زبردست مدرسہ ہے، ان کے یہ محتمیم تھے اس مدرسے کے، ابھی کچھ دیر پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ، میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں نے کئی دوستوں سے بات کی اور آپ لوگوں سے بھی، بلکہ قاری رشید صاحب سے بھی میری بات ہوئی، دوسرے ہمارے علماء جو ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا رہے ہیں، اور علم اسے ایسے نہیں اٹھے گا، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ قرآن کریم اور احادیث اٹھا لی جائے گی، بلکہ اس قرآن کریم اور احادیث کو سمجھنے والے جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں، جو علماء اس وقت ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم رکھے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں، اور جیسے میں نے کہا آپ کو کہ ایک یہ کئی ماہ کی ہے، دو تین ماہ کے اندر تقریباً 150 کے قریب بڑے بڑے علماء اس دنیا سے چلے گئے، اور پتہ نہیں کیا اور جب علماء اٹھے ہیں تو یاد رکھو پھر دلالت اور گمراہیاں پھیلتی ہیں، جہالتیں پھیلتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اور ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے۔ دوپہر کو ہمارے ایک دوست جو مولانا ہیں، مولانا محمود صاحب، وہاں محتمیم تھے، ان کی والدہ بھی کافی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں، اور بھی جتنے لوگ ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائیں، جتنے لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائیں، تا حد نظر ان کی قبروں کو وسیع اور کشادہ فرمائیں، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائیں، اور بھائی یہ جو حالات ایسے آتے ہیں ان حالات کے اندر ڈرو مت، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور جو چیزیں احتیاط کی ہیں ان احتیاط کی چیزوں کو برتنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل ہمارے عبدالبھائی کا فون آیا تھا، انشاءاللہ پرسوں مغرب کے بعد اور عید کی رات، ان دو راتوں میں بھی قربانی کے متعلق اور ان دنوں کی فضیلت کے متعلق مغرب کے بعد کچھ نہ کچھ بات ہوگی، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس میں تشریف رکھیے گا اور تشریف لائیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔